بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أي سلف کا عقیدہ کے درس جاری ہے اور ہم پچھلی نشست میں امام علی بن المدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے درس کا آغاز کیا تھا. آج کی نشست میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے مکمل کرتے ہیں. اور یہ بتا دوں میں، کیونکہ بعض ساتھی ابھی آئے ہیں، پچھلے درس میں نہیں تھے، اصول السنہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، وہ اور امام علی بن المدینہ کا عقیدہ ایک ہی ہے، ایک ہی الفاظ ہیں، کہیں پہ بہت بڑی بینی سے تھوڑا سا فرق ہے اور کچھ زیادات ہیں جیسے میں آخری میں بیان کروں گا کہ زیادات کیا ہیں. تو جو اصول السنہ پڑھ چکے ہیں تو انشاءاللہ ان کے لیے بہت آسان ہو گئی، وہی چیزیں دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہیں. میں صرف مختصر طریقے سے دلیل کے ساتھ بات کروں گا انشاءاللہ. امام صاحب فرماتے ہیں، امام علی بن المدینہ رحمۃ اللہ علیہ چوروں ڈاکوں اور خوارج سے قتال کرنا جائز ہے، اگر وہ کسی شخص کی جان و مال کے در پہ ہوں تو اسے چاہیے کہ اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے ان سے لڑے اور ان کا دفاع کرے جس قدر بھی اس کی طاقت ہو، مگر اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ اگر وہ اسے چھوڑ کر بھاگ جائیں تو انہیں طلب کرے یا ان کا پیچھا کرے. یہ حق سوائے مسلمانوں کے حکمرانوں کے اور کسی کا نہیں، یعنی مسلمان حکمران یا اس کا نائب ہو، پولیس ہے یا اس کا نائب ہے کوئی بھی، اسے بس چاہیے کہ وہ اپنے جگہ پر اپنا دفاع کرے اور اپنی اس کوشش کے بارے میں یہ نیت رکھے کہ کسی کو قتل نہیں کرنا. دیکھ، مسلمان کا قتل کی جب بات آتی ہے تو بہت احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے. دشمن ہے، گھر میں داخل ہوا ہے، آپ اپنے بچوں کی کوشش کریں اور قتل کی نیت نہ کریں، ایسے قتل کرنا ہے. یہ بنیادی باتیں ہیں. لیکن اگر اس کے ہاتھوں اپنا دفاع کرتے ہوئے لڑائی میں کوئی قتل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس مقتول یا چور وغیرہ کو رفع دفع کر دیا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر یہ دفاع کرنے والا اس حالت میں کہ وہ اپنی جان و مال کا دفاع کر رہا تھا قتل ہو جائے تو اس کی شہادت کی امید کی جاتی ہے. فرق دیکھا ہے؟ حملہ کرنے والا ظالم انسان کسی گھر میں گھستا ہے، ڈکیت ہے، چور ہے، مال کا دشمن ہے، جان کا دشمن، عزت کا دشمن ہے، آپ اسے روکیں اپنی طاقت کے مطابق، جتنی آپ کے اندر طاقت ہے، لیکن اسے قتل کی نیت سے نہ روکیں کہ میں نے قتل ہی کرنا ہے، بس شوٹ کر دو فوراً، پسٹل گھر میں یا خنجر کچھ بھی ہے. نہیں، روکنے کی کوشش کرو. اگر دونوں میں سے کوئی مر جاتا ہے دونوں میں فرق دیکھیں، اگر وہ ظالم مر جاتا ہے، میں حدیث بیان کروں گا ابھی کہ اس کا کیا حشر ہوتا ہے، شیخ صاحب نے فرمایا رفع دفع ہو گیا، مر گیا دفع ہو گیا. اور اگر یہ جو اپنے دفاع کر رہا ہے یہ مر جاتا ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں تو اس کی شہادت کی امید کی جاتی ہے. حدیث میں تو آیا ہے جسے میں بیان کروں گا، من قتل دون مال فہو شہید، یہاں پر شہادت کی امید کی جاتی ہے. فرق دیکھیں کہ علماء کسے فرق بیان کرتے ہیں، من قتل کوئی بھی ہو عام ہے، لیکن فلان شخص ہے جس کی بات ہو رہی ہے، اب یہ متعین ہو گیا ہے، اب یہ شہید ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ دل کے حال جانتا ہے، تو ہم ایک دعا کرتے ہیں اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اس کی شہادت کو قبول فرمائے یا اسے شہداء میں شامل کر دے. تو اس کی شہادت کی امید کی جاتی ہے. اس بارے میں جو احادیث اور تمام آثار آئے ہیں ان میں صرف اس موقع پر لڑنے کا حکم ہے، سبحان اللہ، اس کے لازم قتل کرنے یا اس کا پیچھا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. یاد رکھیں کسی بھی حدیث میں وہ قتل کا لفظ ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس پر خود حملہ آور ہونے کا، اور اگر وہ گر جائے یا زخمی ہو جائے یا پھر اسے بطور قیدی قید کر لے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اسے قتل کر دے. گر گیا، بے ہوش ہو گیا، یا آپ اس پہ اس کو باندھ لیا، قیدی کر لیا، تب بھی قتل کرنا اس کو جائز نہیں ہے. اور نہ ہی اس پر حد قائم کرے، یہ آپ کا حق ہی نہیں ہے حد قائم کرنا. آپ کے ذمہ جو کام ہے وہ آپ اسے پولیس کے حوالے کر دیں، حکومت کے حوالے کر دیں، یہ ان کا کام ہے. رشوت دے کے نکل جائے گا وہ ذمہ دار، وہ جانے ان کا رب جانے. قانون کو ہاتھ میں لینا مشہور معروف عبارت ہے بعض لوگوں کے نزدیک، ہم قانون کو ہاتھ میں، ہم بدلہ لیں گے. قاتل نے قتل کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھا ہے، اب بدل لینے والا بھی قتل کر بیٹھے گا، یہ بھی نافرمانی کر بیٹھے گا. ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہوتا، یاد رکھیں. آپ کو اگر اس دنیا میں حق نہیں ملے گا تو آخرت میں آپ کا حق کہیں ضائع نہیں ہوگا، یاد رکھیں. اور نہ ہی اس پر حد قائم کرے، بلکہ اس کا معاملہ اس حاکم تک لے جائے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ دار بنایا ہے، اور وہی اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا. یہ جو جملے میں نے ابھی بیان کیے ہیں، یہ امام علم بدین رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدہ ہے، اور ان باتوں کی دلائل نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قتل دون نفسه فهو شہید، ومن قتل دون مالی فهو شہید، ومن قتل دون دینی فهو شہید. ترمذی حدیث نمبر 1421، علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں. جو شخص اپنی جان بچاتے ہوئے قتل کر دیا جائے، یا اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے قتل کیا جائے، یا اپنی دین کو دفاع کرتے ہوئے قتل کیا جائے، فہو شہید، وہ شہید ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 140 میں ایک شخص نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ارأیت ان اراد رجل اخذ مالی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص مجھ سے میرا مال چھیننے کی کوشش کرے میں کیا کروں؟ قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لا تعطی، اسے نہ دیں، آپ کا مال ہے، آپ کی محنت کی، آپ نے کمائی، محنت سے آپ نے کمایا ہے، جو مانگے گا زبر سے دے دے گا اسے، لا تعطی، نہ دو اسے. قال، فإن قاتلنی، اگر وہ مجھ سے لڑے، مقاتلہ کرے، قال قاتل ہو، تم بھی لڑو، فرق دیکھیں، قال فقتل ہو نہیں فرمایا، فقتل ہو سے قتل کرو، وہ مقاتل کر تو بھی اپنا دفاع کرو، لڑو اسے، قاتل ہو. قال فإن قتلنی، اگر وہ مجھے قتل کر دیتا ہے، قال فأنت شہید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ شہید ہیں. قال فإن قتلته، اگر میں اسے قتل کر دوں، قال هو في النار، وہ آگ میں، وہ جہنم میں ہے. تو ان روایات سے یہ واضح ہوا کہ دفع الصائل، اس مسئلے کو کہیں دفع الصائل، جب کوئی شخص کسی کی جان کا، مال کی، عزت کا دشمن ہوتا ہے، اس گھر میں گھس جاتا ہے، اسے کہتے ہیں الصائل. یہ کافر بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. احکام اس کے یہ ہیں جو میں نے بتائے ہیں، اس کا پیچھے نہیں کیا جاتا، اسے زمرے قتل کی نیت سے ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، اپنے دفاع کرنے کے لیے اس سے مقاتلہ کیا جاتا ہے. اگر وہ بھاگ جائے پیچھے نہیں کیا جاتا، بے ہوش ہو جائے اسے قتل نہیں کیا جاتا، اس پر حد خود قائم نہیں کی جاتی، بلکہ اسے حاکم کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس کے نائب کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ جانے اور وہ جانے، آپ نے اپنا کام کر دیا. امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کے بارے میں اس کے عمل کی بنا پر جو وہ کرتا ہے قطعی طور پر جنت یا جہنم کی گواہی نہیں دیتے، بلکہ اچھے لوگوں کے لیے جنت کی امید رکھتے ہیں اور گنہگاروں کے لیے جہنم کا خدشہ رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے اللہ تعالی کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں. ایک اور بنیادی بات ہے عقیدے کے اصول میں سے کہ اہل قبلہ کون ہیں؟ مسلمان. ان میں بدعتی بھی ہیں، ان میں ہر وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، جو اچھے ہیں، جو سب اس میں شامل ہیں. جو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے انہیں کہتے ہیں اہل القبلہ. کسی کے بارے میں اس کے عمل کی بنیاد پر جو وہ کرتا ہے قطعی طور پر یہ جنت یا جہنم نہیں کہہ سکتے ہم. ایک نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، نمازی ہے، پہلے صف میں نماز پڑھتا ہے، 40 سال سے 20 حج کیے ہیں اس نے، والدین کا بڑا فرما بردار ہے، اچھے اخلاق والا ہے، رات کو صلاۃ القیام سے اپنی رات کو روشن کرتا ہے، دن میں روزہ رکھ کے اپنے دن کو روشن کرتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے؟ گواہی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. کیا جہنمی ہے؟ اگر جنتی گواہی نہیں دیتے پھر جہنمی باقی رہتا ہے کیا؟ نہیں، گواہی نہیں دے سکتے ہم کسی کی. جانتے کیوں؟ علم غیب سے تعلق ہے میرے بھائی اس کے آخرت کا. ہم اس کی امید رکھتے ہیں کہ فلان شخص اچھا ہے. ولا نزکی علی اللہ احد، دیکھیں لفظ دیکھیں حدیث میں کیا آیا ہے، ہم فلان کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کا تزکیہ کرتے ہیں اس کے ظاہر کو دیکھیں، لیکن اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے. اس کی دلیل سیدنا عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، ام العلاء رضی اللہ عنہ کے گھر میں ان کی مرض کی حالت میں ان کی جو پرسداری کرتی تھیں یا ان کے خیال رکھتی، ام العلاء رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں تھے، تو اس بیماری میں ان کی وفات ہو گئی. فمات رضی اللہ تعالی عنہ، فقالت ام العلاء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یا ابا السائب لقد اکرمک اللہ. ابو السائب سیدنا عثمان بن مضعون عنہ کا کنیہ ہے. اے ابو السائب، اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کرم کیا ہے. لقد اکرمک اللہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے تھے، فوراً فرماتے ہیں، وما يدريك ان الله اکرمه. اے ام علا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے ان کے ساتھ کرم کیا ہے؟ مرنے والا جانتے کون ہے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گواہی دینے والی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر، موقع دیکھیں آپ، ایک شخص مر گیا ہے، آپ سے ان کا پیارا ہے، اور صحابہ کی اسے بڑے بڑی محبت بڑے پیار سے پیش آتے تھے. اس نازک موقع پر بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار نہیں کی. سبحان اللہ، بارک اللہ فیک. نہیں علم منکر، جب غلطی ہو نا، اور غلطی کا تعلق عقیدہ کی کسی مسئلے سے ہو، ذرا غور سے دیکھیں، کسی کے لیے گواہی دینا کہ جنتی ہے، اللہ نے کرم کیا ہے یا اللہ نے رحم کیا ہے یا نہیں کیا ہے، قطعی طور پہ یہ گواہی دینا جائز نہیں ہے شرعاً. اس کا تعلق عقیدہ کے امور سے ہے، علم غیب سے اس کا تعلق ہے. میں نہیں جانتا اس علم غیب میں کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا رکھا ہے، کیا لکھا ہے. امید تو میں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم تو کیا ہوگا، امید ہے. کیوں؟ دل کے اعمال تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اگر صحابی بھی ہو. ہاں، جن کی گواہی دے چکے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ آگے آئے گا، ان پر تمہارا ایمان ہے، وہ جنتی ہے. نص آ گیا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، وحی کے ذریعے خبر ملی ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، آخر تو یہ 10 صحابہ ہیں جن کی ان کی زندگی میں جنت بشارت دی گئی، اور ان 10 کے علاوہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بشارت کی. وہ کالی بڑھیا خاتون جن کو دورے پڑتے تھے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اس دنیا میں چلتی پھرتی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس عورت کو دیکھ لے، اشارہ کر کے فرمایا. پھر پوری حدیث بیان فرمائی جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کے تعلق سے، صبر کرو تمہارے جنت، چاہو تو دعا کرو. کہتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبر کرتی ہوں، دیکھیں میں بے پردہ ہو جاتی ہوں جب بے ہوش ہوتی ہوں، تو اللہ سے دعا کریں میں دوبارہ بے پردہ نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وما یدریک ان اللہ اکرمہ، تمہیں کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کرم کیا ہے. واللہ، آگے سنیں، واللہ، اللہ کی قسم. قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے. واللہ انی لرسول اللہ، اس میں کوئی شک کی بات ہے کہ میں اللہ کے رسول ہوں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قسم کیوں کھائیں گے؟ بات ہی ایسی ہے، بات خطرناک ہے، عام بات نہیں. واللہ انی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا ادری ما یفعل بی، اور مجھے، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. سید المرسلین، خلیل رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، اشرف الخلق، فرماتے ہیں واللہ انی لرسول اللہ ولا ادری ما یفعل بی. اس کے بعد کوئی بات ہے؟ کسی کے لیے کوئی گواہی دے سکتا ہے؟ یہ بات کیوں فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عورت ہے، ویسے عورت نازک ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، ایموشن زیادہ ہوتے ہیں. اب جب منع کیا، پہلے سے وہ غم زیادہ تھی، جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلطی کی نشاندہی کی، اب مکمل طریقے سے اس مسئلے کو جڑ سے نکالنا ہے نا، تو کیسے ممکن تھا؟ اس سے بہتر کوئی الفاظ ہوتے؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے چوٹی کے درجے کا فصاحت و بلغت عطا فرمائی ہے. ان سے بہتر عربی بولنے والا کچھ زمین پہ آئے نہیں اور نہ کبھی آئے گا، خاص جب مسائل کو بیان کرنا مقصود ہو. سلام اللہ برکاتہ. مسئلے کو بیان کرنا ہو، کوئی بھی موضوع ہو، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی کسی مسئلے کو بیان کر نہیں سکتا. فقالت، اب جواب دیکھیں، فقالت ام السائب، ام العلاء رضی اللہ عنہا فرماتی لا ازکی احدا بعده، اب ان کے بعد میں کسی کے تزکیہ نہیں کروں گی. کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے تھے کہ سن عثمان جو ہیں وہ خیر میں نہیں ہیں؟ شیطان خون میں دوڑتا ہے، کوئی یہ وسوسہ تو ہو سکتا ہے نا. اب اس کا جواب دیکھیں. ثم رأت فی النوم، رات کو سوئیں، ام العلا خواب میں دیکھتی ہیں، ان له عینا تجری، ان کا ایک چشمہ ہے جنت میں. فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب خبر دی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ذلک عمله، یہ اس کا عمل تھا جو دنیا میں کیا کرتا تھا. یار یہ خدشہ بھی ذہن سے نکال دیں کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اگرچہ گواہی نہیں دیتے اور صحابی نے گواہی دی کہ اللہ نے اس کے ساتھ کرم کیا ہے، اللہ نے کرم ضرور کیا ہے، اللہ نے ان کو خواب میں دکھایا کہ میں نے واقعی کرم کیا، لیکن آپ لوگ نہ کہیں کیونکہ آپ کو اس کی خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 2687 ہے، 2687. امام صاحب فرماتے ہیں، امام علی بن مدینہ رحمۃ اللہ علیہ، جس نے ایسا گناہ کیا جس سے جہنم واجب ہوتی ہے مگر اس پر اصرار نہ کرتے ہوئے تائب ہو گیا اور اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں، وہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور گناہوں سے درگزر فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشورى آیت 25 میں، وہو الذی یقبل التوبۃ عن عباده ویعفو عن السیئات، وہی اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کے معاف کرتے درگزر کرتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں، جس نے کوئی ایسا گناہ کیا جس کی حد اس پر دنیا میں قائم ہو چکی ہو اور اس حال میں اللہ تعالی سے ملاقات کی تو اس کے لیے کفارہ ہوگا، تو اس کے لیے کفارہ ہوگا، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر سے مروی خبر یا حدیث میں وارد ہوا. یہ جو خبر ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اصاب ذنبا فاقیم علیہ حد ذلك الذنب فهو کفارته، جس نے کوئی گناہ کیا پھر اس گناہ کی وجہ سے اس پر حد قائم کیا گیا تو یہ حد ہی اس کے لیے کفارہ ہے. اسے احمد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 1755 میں اسے بیان فرمایا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں، لیکن جس نے ایسا گناہ کیا جس پر عقوبت و سزا مقرر ہے اور وہ اس پر اصرار کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، چاہے تو اسے عذاب فرمائے اور چاہے تو اسے بخش دے. شخص گنہگار ہے, توبہ کی تو الحمدللہ اگر توبہ سچے دل سے کرے تو قبول فرماتا ہے. توبہ نہیں کہ کوئی حد دنیا میں قائم کی گئی وہ اس کے لیے کفارہ ہے. اگر توبہ بھی نہیں کی, حد بھی قائم نہیں ہوئی اور وہ اس کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گیا ہے, اب اس کی کیا حالت ہوگی؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو اسے سزا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, سورۃ النساء نمبر 116. بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شرک, اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کر دے. علماء نے اس آیت کریمہ سے یہ اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کرتے ہوئے مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس کو معاملہ سپرد ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے, بشرطیکہ مسلمان ہے, مشرک کافر نہیں ہے, کبیرہ گناہ پہ مر گیا ہے, ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اس کو مد نظر رکھیں ذرا, جو آیت کریمہ کا دوسرا جملہ ہے. پہلا جملہ شرک کے تعلق سے, بات ختم ہو گئی, لا یغفر بات ختم ہو گئی ہے, لیکن جو شرک اور کفر پہ نہیں مرا, مسلمان ہے, کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, تو اللہ تعالیٰ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, یشاء کو انڈر لائن کریں, جسے چاہے اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے اور جسے چاہے اپنے عدل و انصاف سے سزا دے. ولا یظلم ربک احد, اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, یاد رکھے. امام صاحب فرماتے ہیں مگر جو اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے کہ وہ مشرک ہو, امام احمد بن حنبل نے فرمایا جو اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے کہ وہ کافر ہو, ان کی کفر کی جگہ یہاں پر امام علی بن نے فرماتے ہیں مشرک ہو, مشرک ہو یا کافر ہو, دونوں کافر ہیں, تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب فرمائیں گے اور مغفرت نہیں فرمائیں گے, اس کی مغفرت نہیں ہے, کافر مشرک کی مغفرت نہیں ہے. دلیل یہ آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم ان یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار, سورۃ المائدہ آیت نمبر 72. امام صاحب فرماتے ہیں رجم سنگسار کرنا برحق ہے اس شخص کو جو شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے, جب وہ اعتراف کرے یا اس پر دلیل و گواہی قائم ہو جائے. اور شادی شدہ یعنی محسن, وہ شخص اگر زنا کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ جب ثابت ہو جائے, شرطوں کے ساتھ ثابت ہو جائے تو اس کی سزا جو ہے رجم ہے. امام صاحب فرماتے ہیں جب وہ اعتراف کرے یا اس پر دلیل و گواہی قائم ہو جائے. اور اس کی دلائل سے بخاری مسلم میں متفق علیہ روایات میں موجود ہیں, اور مشہور معروف قصے ہیں سیدنا ماعز رضی اللہ عنہ اور سیدہ الغامدی رضی اللہ عنہ کے, ان سے زنا ہوا اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنسار کے رجم کیا. امام صاحب فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم فرمایا, حدیث میں آیا ہے, اور ائمہ خلفاء راشدین نے بھی یعنی رجم کیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بخاری میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو جمعے کے دن رجم کیا, سنسار کیا اور فرمایا میں نے اس عورت کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رجم کیا. اور ایک بڑا پیارا اثر ہے, میں نے پہلے بھی بیان کیا, پھر دوبارہ بیان کر لیتا ہوں, یہ بھی صحیح بخاری میں ہے. سید عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے ہوئے تھے, فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی, اور اس کتاب میں جو کچھ اللہ نازل فرمائے ان میں سے ایک آیت الرجم بھی تھی, ہم نے پڑھی, اسے سمجھی, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رجم کیا اور ہم نے ان کے بعد ہمیں بھی رجم کیا. مجھے خدشہ ہے کہ اگر لوگوں میں لمبا عرصہ گزر جائے تو ان میں سے کوئی شخص یوں کہے کہ ہم قرآن مجید میں اللہ کی کتاب میں رجم کو نہیں پاتے، تو وہ گمراہ ہو جائیں اس فریضے کو چھوڑتے ہوئے جسے اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے، اور یہ اچھی طرح سن لو کہ رجم اللہ کی کتاب میں حق ہے اس شخص پر جو زنا کرتا ہے شادی کرنے کے بعد، یعنی احسان کے بعد، مردوں میں سے اور عورتوں میں سے، جب بینت یا دلیل مل جائے یا حمل ٹھہر جائے یا اعتراف، وہ شخص اعتراف کرے. اسی بخاری حدیث روایت جو ہے روایت نمبر 7323. امام صاحب فرماتے ہیں جس نے کسی ایک بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کی یا ان سے کسی واقعہ کی بنا پر جو ان سے صادر ہوا بغض کیا یا پھر ان کی برائیاں بیان کی، تو وہ اس وقت تک بدعتی رہے گا جب تک کہ تمام صحابہ پر رحم نہ فرمائے اور اس کا دل ان کے بارے میں کسی بھی قسم کے کینے سے صاف و سلیم نہ ہو جائے. اللہ اکبر. وہ اس وقت تک بدعتی رہے گا، جس نے بھی قاعدہ یاد رکھے، عقیدہ کے اصول ہیں، جس نے بھی کسی صحابی کی تنقیص کی ہے، ان کی شان میں گستاخی کی ہے، وہ شخص بدعتی ہے. یہ متفقہ بات ہے. ہاں، تکفیر میں جس صحابہ کرام پر کفر کا فتوی لگایا یا صحابہ کرام سے بغض کیا وہ کافر ہیں، کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن ان کی بدعتی ہونے پر اتفاق اہل سنت و جماعت کا، جو بھی صحابہ کرام کی تنقیص کرتا ہے، ان کے شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ بدعتی ہے. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحشر آیت نمبر 10 میں، والذین جاؤوا من بعدہم، اور جو لوگ ان کے بعد میں آئے، صحابہ کرام کے بعد میں آئے، یقولون ربنا اغفر لنا والاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان پر سبقت حاصل کی. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے ہمارے دل میں کوئی غل کوئی کینہ باقی نہ رہے. ربنا انك رؤوف الرحیم، اے ہمارا رب، بے شک تو رؤوف شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. صحابہ کرام کی تنقیص کے تعلق سے کافی گروہ ہیں جو صحابہ کرام کی تنقیص کرتے ہیں، ان میں سے سر فہرست جو سب سے زیادہ معروف گروہ ہے روافض. روافض صرف تنقیص نہیں کرتے بلکہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بھی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، وہ کافر ہے. اور سورۃ الفتح کی آخری آیت جس میں بغض کرنے کا ذکر ہے، لِيَغِيظَ بِهُمُ الْكُفَّارِ کا لفظ جو ہے، اس آیت کی ان لفظوں کی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ کافر ہی ایسے لوگ جو صحابہ کرام سے بغض کر سکتے ہیں، کوئی مومن کبھی ان سے بغض کر ہی نہیں سکتا. اور ان کے علاوہ بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بعض صحابہ پر کلام کی، میں صرف ایک مثال دوں گا یہاں پہ. احناف کے نزدیک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ فقیہ صحابی نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی شان میں گستاخی ہے اور بہتان ہے. نمبر ایک، کیوں بہتان؟ نمبر ایک، سب سے زیادہ احادیث انہوں نے روایت کی ہیں بغیر سمجھنے کے. نمبر دو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کی، چادر بھی چھائی ان کے لیے دعا کی، اور وہ خود فرماتے ہیں اس دعا کے بعد میں کچھ بھولا نہیں ہوں. نمبر تین، سیدنا عمر عنہ جو ہیں وہ علم کے لیے فارغ ہو چکے تھے، اپنا کام کاروبار تجارت گھر بار سب کچھ بیوی سب کچھ چھوڑ گئے تھے. انہوں نے کہا میں نے کافی وقت ضائع کیا ہے، پہلے اسلام قبول نہیں کیا، سن 7 ہجری میں اسلام قبول کیا، 7 ہجری کے آخر میں، بلکہ 8, 9, 10 تین سال اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ایک ایک لمحہ غنیمت سمجھتے تھے کہ میرا ایک لمحہ بھی بغیر علم کے ضائع نہ ہو جائے. بھوک برداشت کی، کئی مطلب بے ہوش ہو جاتے تھے بھوک اور پیاس کی وجہ سے. قبیلہ دوس میں سے تھے، اور قبیلہ دوس معروف قبیلہ ہے، عام قبیلہ نہیں، عربیوں میں سے. ارے علم بھی کبھی کسی شخص کے ساتھ ایسا کرتا ہے، اپنی دنیا کو چھوڑ کے، اپنے پیاروں کو چھوڑ کے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے قریب رہ کے. اصحاب الصف فقیر و فقراء لوگ وہاں پہ مشہور و معروف تھے، بے گھر لوگ. صفہ تھا مسجد نبوی کے قریب، وہی ان کا گھر تھا. کیا چاہتے تو دنیا میں تجارت کر کے مال نہیں کما سکتے تھے؟ ہاتھ پاؤں نہیں تھے ان کے؟ کیا جدوجہد نہیں کر سکتے تھے؟ جو طلب علم میں جتنا وقت گزارا اس کا اگر دسواں حصہ بھی لگا دیتے کچھ کما تو جاتے نا. لیکن جو انہوں نے کمایا ہے وہ آج بھی موجود ہے، تا قیامت بھی موجود رہے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ، کتنے لوگ پڑھتے ہیں آج؟ اگر مال کما کے جاتے تو کتنے لوگ کھاتے؟ بچے کھا لیے، پوتے کھا لیے، بات ختم ہو گئی، آگے جاتا ہے؟ ساتویں پشت تک، بعض لوگ ساتویں پشت تک بھی سوچتے کہ ان کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے جائے. واللہ بعض لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے، میں یہ نہیں کہتا پیسہ نہیں کمانا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں بہترین موقع ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اسے ضائع نہ کرو. واللہ اگر آپ کے پاس ایک حدیث، ایک قرآن کی آیت کا علم، ایک حدیث کا علم ہے، دوسری طرف ہزار ریال ہے نا، اور پیسے آپ کے پاس ہیں، بچے بھی الحمدللہ آپ کے سکھی ہیں الحمدللہ، تو میں سمجھتا ہوں اس کو نہ چھوڑیں. یہ علم جب آپ حاصل کر رہے ہیں اس کا خیر واللہ بچوں تک بھی جائے گا، ان کے بچوں تک بھی جائے گا. لیکن ہمیں صرف دنیا نظر آتی ہے، آخرت کی فکر ہم بہت کم کرتے ہیں. بہرحال تو سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات میں کر رہا تھا، فارغ تھے علم حاصل کرنے کے لیے. دیکھیں میں کہ بعض حناف کے قواعد ہیں مختلف، عجیب حنفیہ کے جو مختلف عجیب قواعد ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر صحابی جو ہے وہ فقیہ نہیں ہے تو اس کی روایت نہیں لی جاتی، روایت نہیں لیتے. دیکھیں روایت چھوڑ دیتے ہیں، کیوں کیوں صحابی جو ہے فقیہ نہیں ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ صرف ابو ہریرہ عنہ کہتے ہیں وہ فقیہ صحابی نہیں ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. اگلا جواب دیکھیں، یعنی یہ بات بہتان ہے، بہتان ہے. تین پوائنٹ ہو چکے ہیں کہ یہ بات غلط ہے. پہلی بات، سب زیادہ حدیث کے راوی ہیں. نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی. نمبر تین، فارغ تھے علم حاصل کرنے کے لیے. یعنی یہ چیزیں جو ہیں سب میں موجود نہیں ہیں، جن کے بارے میں کہتے ہیں وہ فقیہ صحابی ہیں ان میں شرطیں موجود نہیں ہیں. سبحان اللہ. اچھا، نمبر چار، صحابہ کرام کی گواہی ان کے لیے. سیدنا سید ترمذی میں روایت ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انت الزمنا واحفظنا لحدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. عمر تو ان کے نزدیک فقیہ صحابی ہیں نا، احناف کہتے ہیں، حنفی کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر فقیہ صحابی ہیں. اب ایک فقیہ صحابی گواہی دے رہے ہیں سید ابو ہریرہ کے تعلق سے، فرماتے ہیں انت الزمنا، زیادہ وقت گزارنے والے، ملازمت کرنے والے، واحفظنا، زیادہ ہم سے حفظ کرنے والے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابن سعد کے طبقات میں ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کسی مسئلے میں ان کا اختلاف ہوا. حدیث کیا تھی؟ سیدنا ابو ہریرہ نے حدیث روایت کی، من شہد جنازہ فلہ قیراط، جو جنازے میں شریک ہوتے اس کے لیے ایک قیراط کا اجر ثواب ملتا ہے، قیراط یعنی احد کے پہاڑ کے برابر. فاخذ بیدہ، تو سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ حدیث زیادہ بیان کرتے، دیکھنے کہے کیا رہے ہیں؟ یعنی آپ واقعی یہ حدیث ہے؟ اصل عبداللہ بن عمر کچھ حدیث کا پتہ نہیں تھا. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑا، کہتے ہیں چلتے ہیں سید عائشہ کی طرف، وہ ہمارا فیصلہ کرتی ہے میں سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں. سید عائشہ کی جب یہ بات سنائی تو فرمایا صدقہ، سچ بول رہا کہ میں نے بھی سنا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر پانچ، محدثین کی گواہی دیکھیں ذرا، جو جرح تعدیل کے ماہر ہیں، محدثین جو ہیں اس فن کے ماہر ہیں. ابن سعد طبقات میں کہتے ہیں جو مدینہ میں مفتی تھے سر عثمان رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے اس زمانے سے لے کے اپنی وفات تک مدینہ میں فتویٰ دیا کرتے تھے مسلسل، 23 سال تقریباً ہوتے ہیں، 23 سال کے عرصے تک فتویٰ دیتے رہے، اور ایک فقیہ صحابی نے جو فتویٰ دیتے رہے، عجب بات دیکھیں، مدینہ میں علم کی جگہ، علم کے منبع مدینہ طیبہ تھا، یاد رکھیں، حرمین شریفین، اور اہل مدینہ معروف تھے علم میں، تو مدینہ میں مفتی صاحب جو تھے وہ فقیہ نہیں تھے، سبحان اللہ. امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من فقہاء الصحابہ، الحافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی الاصابہ میں من فقہاء الصحابہ، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الحفاظ میں فرماتے ہیں ابو ہریرہ الدوسی الیمانی الحافظ الفقیہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک، تقی الدین السبکی، انہوں نے ایک پورا جلد اکٹھی کی ہے، پورا مجلد بنا ہے، جو انہوں نے صرف فتاوا دیکھے، صرف فتاوا جمع کیے ان کی مختلف کتابوں سے، ایک مکمل جلد بن گئی ہے صرف فتاوا کی، اور فتوی بغیر فقیہ کے بغیر علم کے کوئی دیتا ہے، اور وہ بھی صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کتنی بڑی تہمت ہے، سبحان اللہ، ایک شخص فقیہ بھی فتوی بھی دیتا ہے، عجب سی بات ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین میں جب فتو دینے والے کو ذکر کیا صحابہ کرام میں سے جو مفتین تھے، ان میں ابو ہریرہ کا نام بھی لیا ہے کہ یہ بھی ان میں شامل ہے. اب اتنی یعنی گواہی کے بعد، یعنی میں عجب سے بات دیکھیں، میں یہ گواہی دے رہا ہوں، یہ ثبوت پیش کر رہا ہوں کہ وہ فقیہ ہیں صحابی جو ہیں، یعنی کتنی عجب سی بات ہے کہ لوگوں کو پھر بھی عقل نہیں آتی، اپنے ان اصولوں سے ایسے چمٹے ہوئے ہیں، جو اپنے باطل اصول بنائے ہوئے ہیں، کہ آج میرے جیسے چھوٹے سے طالب علم کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ میں ایسی باتیں، یعنی ایک سورج کو جیسا کہ ٹارچ کی لائٹ بندہ دکھا دیتا ہے نا، دیکھیں بھائی میں کچھ روشنی ڈال رہا ہوں، عجب سی بات ہے واللہ. لیکن صرف یاد دہانی کے لیے کہ بعض لوگ سمجھتے نہیں، واللہ عجب سی بات ہے. اور آخر میں چھٹے نمبر پہ مشابہت ہے اہل بدعت کی اور گمراہ کی، یعنی روافض تو کہہ سکتے ہیں، ممکن حدیث بھی کہہ سکتے ہیں، عقلانی لوگ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو حدیث سے کوئی تعلق نہیں ان کا، لیکن اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام بھی کرتے ہیں، اور ان پر عمل کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور عمل بھی کرتے ہیں، الحمدللہ یہ بات نہیں کہ عمل نہیں کرتے، لیکن ایسے قواعد رسول بنانا عقل مند لوگوں سے اچھے نہیں لگتے، سچ بات ہے. لیکن بعض لوگوں کے عقل اندھی تقلید سے اتنی یعنی دب چکی ہیں، کچھ ایسے عجیب اور پردے اوپر چھا گئے ہیں کہ اب ان کو حق بھی نظر نہیں آتا، سچ بھی نظر نہیں آتا، الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی. راو صاحب فرماتے ہیں نفاق کفر ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کا کفر کرے اور غیر کی عبادت کرے، لیکن ظاہر میں اسلام کا اظہار کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین تھے. نفاق کے دو قسمیں ہیں، نفاق اکبر کفر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان منافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور دوسری قسم ہے نفاق اصغر، چھوٹا نفاق، جس کے تعلق سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت منافق 3، اور دوسری روایت میں 4، 3 نشانے یا 4 نشانے، 3 نشانے کیا ہیں؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولتا ہے، وہ وعد اخلف، جب وعدہ کرتے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ اذا تؤمن خان، جب امانت رکھے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اور چوتھا جو ہے وہ اذا خاصم فجر، جب وہ کسی جھگڑا کرتا ہے تو حد سے گزر جاتا ہے، ناانصافی کر بیٹھتا ہے، چھوٹی بات کو بڑی کر دیتا ہے، گالی گلوچ پہ اتر آنا، بد دعا پہ، لان تان پہ، چھوٹی بات کو بڑی کر دینا، بات تو جھگڑا تو ہوتا ہی ہے، اختلاف ہوتا ہے میرے بھائی، لیکن چھوٹی بات اتنی بڑی کر دینا، اس میں بڑا بڑا ہوا کر دینا، اس میں اور بڑا بہتان لگانا، جھوٹ بولنا، فریب اور ظلم سے کام لینا، اذا خاصم فجر، یہ منافق کی نشانی ہے. اور بھی نشانی ہے منافقین کی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ بھاری نماز منافقین پہ جو ہے وہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز ہے، یاد رکھیں یہ دو چیزیں جو ہیں، جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت، اسے تو تقریباً لوگ دور ہیں، اکثر لوگ جانتے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن جن دو چیزوں سے غافل ہیں نا، بعض اچھے لوگ بھی پھسل جاتے ہیں. فجر کی نماز با جماعت, عشاء کی نماز با جماعت. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھاری ہیں. واللہ عجب سی بات ہے, نماز بھی بھاری ہوتی ہے. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, آنکھوں کی ٹھنڈک بھاری ہو سکتی ہے؟ ارحنا بها یا بلال, اے بلال ہمیں راحت چاہیے, سکون چاہیے. کہاں سے ملے گا؟ نماز قائم کرو. سید مرسل رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثقل الصلاۃ, بھاری نمازیں دو ہیں, لیکن کس پر ہیں؟ منافقین پہ, الفجر والعشاء. جسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے نا, واللہ میرے بھائیو سچ ہے, عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لی ہے, فجر کی نماز با جماعت پڑھ لی ہے, وہ اس دن نفاق سے بری ہو چکا ہے. کتنی بڑی سعادت ہے. اصل خوشی یہ نہیں کہ آپ کتنا کماتے ہیں, اصل خوشی یہ کہ آپ کا جو دن گزرا ہے یہ اللہ کی رضا میں گزرا ہے کہ نہیں. اس دن میں آپ نے کیا کمایا ہے؟ کوئی شخص نفاق سے بری ہو جائے یہ بڑی سعادت ہے اللہ. وہ پھر وہی دخاصم فجر, جھگڑے ہو جاتے, میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں گھر میں, بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. ایک دفعہ رات کے 1 بجے فون آیا, ایک مرتبہ, دو مرتبہ میں فون اٹھایا, میں بتایا کوئی ایمرجنسی کسی بیچاری کی ہوگی, کہتا میں بیوی کو طلاق دے بیٹھا ہوں. رات کے 1 بجے فون کر کے, 1:30 کا ٹائم تھا. میں کہا پھر آپ پریشان کیوں ہو؟ دے دی تو دے دیے, دیکھا رہا نہیں گیا, ابھی طلاق دے دیے تو فوراً 1:30 بجے فون کر کے پوچھا کوئی ذریعہ ہے نکلنے کا؟ سبحان اللہ. بات کیا تھی؟ واللہ میرے بھائی بعض باتیں ایسی ہوتی کہ کہنے بھی شرم آتی ہے. اذا خاصم فجر, یہ اذا خاصم فجر ہے, غصہ ہے. دیکھیں بات تو دیکھیں, بات اتنی چھوٹی سی بات اتنی بڑی بات کر دی, طلاق تک چلی گئی معاملہ. بات تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, کتنی بھاری بات ہے. اللہ کی نافرمانی ہوتی رہتی وہاں پر دل نہیں دھڑکتے, لیکن اپنی بات ایک دفعہ نہیں مانی گئی, مصیبت پڑ گئی اور نوبت طلاق تک آ گئی. یاد رکھے اذا خاصم فجر, یہ کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی کے اندر موجود ہے, ہمارے اندر بھی موجود ہے شاید, علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کیونکہ نماز کے اہتمام بھی اکثر ساتھی ماشاءاللہ کرتے ہیں, لیکن اذا خاصم فجر کو ذرا مد نظر رکھیں آپ. یہ ایسا چھپا ہوا شیطان ہے جو اس وقت تو بھرتا ہے جب انسان یعنی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ارے میں نے یہ بات کی ہے, ارے یہ کچھ سر کچھ میں نے کیا ہے. انسان کمزور ہے, ضعیف ہے, لیکن ٹریننگ سے, پریکٹس سے انسان جو ہے کچھ بن جاتا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب نفاق کی نشانیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارے دل میں ایمان کے نور کو بھر دے اور ثابت قدمی عطا فرمائے. شیخ صفود خود حدیث بیان فرماتے ہیں, کہتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ثلاث من کن فیہ فہو منافق, 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں تو وہ منافق ہے. یہ تغلیظ و سختی کے پیش نظر فرمایا گیا جسے ہم بلا تفسیر کے اسی طرح مروی کر دیتے ہیں جیسے یہ بیان ہوئی ہے. یعنی بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں وعید کے الفاظ, علماء فرماتے ان کو تفصیلہ بیان کریں, ایسا بیان کر جیسے کہ کوئی دل میں گہرائی سے اس کا اثر ہوتا ہے. ثلاث من کن فیہ منافق, ہم کہیں چھوٹا سا نفاق ہے, یہ 3 چیز. چھوٹے سے نفاق جب بات آتی ہے نا اس کی تفسیر تو ہم نے کر دی ہے, ضرورت کے لیے ہم کر بھی دیتے ہیں, لیکن جب آپ عوام الناس کے بات کریں تو ضرورت نہیں کبھی تفسیر بیان کرے, تفصیل بیان کریں پوری تشریح کرنے. آپ کہتے ہیں منافق کی 3 نشانیاں ہیں, ہر کہتے یار میں بھی منافق ہوں, تو دل میں تھوڑا سا اس کا اثر جو ہے کچھ اور طریقے سے ہوتا ہے. اس لیے دیکھیں لا یؤمن احدکم, لا یؤمن, تو بتا یار میں مومن نہیں ہوں, وہ ڈر جاتا ہے. کافر تو نہیں ہو گیا ہوں میں, اگر یہ کافر نہیں ہو گیا وہ, لیکن وہ ڈر جاتا ہے. آپ کہتے ہیں جب اس کی ہاں کوئی سوال پوچھے اس کو جواب دے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ابتدائن جو ہے اس کی خود اپنی طرح تشریح نہ کرے اگر ضرورت نہیں ہے تو. امام صاحب فرماتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ لا ترجعوا بعد کفارا ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض, میرے بعد کافر گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے یا قتل کرنے لگ جانا، یا جیسے فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، جب اگر دو مسلمان تلوار سنتے آمنے سامنے مد مقابل ہوں تو قاتل مقتول دونوں آگ میں ہیں، یا جیسے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے، یا جیسے فرمایا من قال لاخیه یا کافر فقد باء بها احدهما، جس کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو کہا اے کافر تو یہ ان میں سے ایک پر لوٹ آئے گی، یعنی تکفیر جو ہے ان میں سے ایک پر لوٹ آئے گی، یا جیسے فرمایا کفر باللہ تبرؤ من نسب و اندق، اپنے نسب سے خواہ اس کا نسب کتنا ہی کم تر کیوں نہ ہو بری ذمہ ہونا اللہ تعالی کے ساتھ کفر کرنا ہے۔ امام صاحب نے تکفیر کے معاملے کے تعلق سے بات فرمائی، اور یہ اصل ہے اصول عقیدہ میں سے کہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا جو ہے اس کے ضوابط اور اصول ہیں جن کو جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ ضوابط اور اصول جو ہیں یہ علماء کا کام ہے، ان کو جاننا، کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا، بدعت کا فتویٰ لگانا، فسق کا فتویٰ لگانا یہ علماء کا کام ہے، طلاب علم یا عوام الناس کا کام نہیں ہے۔ ہاں طلاب علم جو ہیں وہ سوال جب کرتے کسی عالم سے تو اسے واقعہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، فلان شخص نے فلان کیا، فلان کہا، یا اس کا فلان طریقے سے اس نے کام کیا، یا اس نے اس کی فلان حالت تھی، یہ اب تفصیل سے بیان کریں گے اور عالم فتویٰ دے گا، عامل جانتے اصول کیا ضوابط کیا ہیں۔ کوئی شخص اگر کسی پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے اور اس کے بعد غلط ثابت ہوتی ہے تو خود کافر بن جاتا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہم نے سنا ہے۔ اور جب دو مسافس میں لڑتے ہیں یاد رکھیں مسلمان قتل نہیں کر سکتا، شدید وعید آئی ہے اگر کوئی کسی کا قتل کرتا ہے تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں جہنم میں ہیں، دو لڑ رہے ہیں دو مسلمان، قاتل اور مقتول جہنم میں، کیوں؟ سبق نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قاتل تو ذہن میں بات آتی ہے کہ قاتل تو ہے مقتول کیوں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ قتل نہ کرتا تو یہ اسے قتل کر دیتا، نیت دیکھیے قتل نہیں کیا، عمل نہیں ہوا، اس برے نیت کی بنیاد پر وہ جہنم میں گیا ہے۔ رام صاحب فرماتے ہیں اور اس جیسی دیگر احادیث، یاد رکھیں جب تکفیر کی بات کریں کفر کے دو قسمیں، کفر اکبر دار اسلام سے خارج کر دینا، کفر اصغر جو ہے کوئی شخص کافر بھی ہوتا ہے لیکن دار اسلام کے اندر باقی رہتا ہے، جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ سباب المسلم و قتال ہو کفر، مسلمان قتل کرنا کفر ہے کیا، کفر اکبر ہے کیا، تو اس کو اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ کسی حدیث میں کفر کا لفظ آیا تو مطلب یہ نہیں کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو، جیسے خوارج کا منہج ہے، خوارج نے ان نصوص کو لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے، ہر قاتل کافر ہے، ہر سود خور کافر ہے، ہر زانی کافر ہے، عجب سی بات ہے، اور وہ سارے دلائل چھوڑ دیتے ہیں جو اس کی ضد میں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں، جس میں حد قائم کی گئی ہے کہ کافر پہ حد قائم کی جاتی ہے، زانی پہ حد، ابھی ہم نے رجم کی بات کی ہے، اگر زانی کافر ہو تو پھر حد کیوں قائم کی جاتی ہے، حد کا معنی بھی ہے کفارہ ہو گیا، اس لیے امام صاحب نے بیان کیا ہے کہ جس نے کوئی گناہ کیا ہے اور اس گناہ کا کفارہ ہے اور اس کو وہ کفارہ دے چکا ہے تو اس کے لیے یہی حد ہی، اس پر حد قائم کی گئی ہو، یہ حد اس کے لیے کفارہ ہے، صرف کفارہ کہتا ہے حد کو۔ بہرحال اور صحیحین میں معروف حدیث موجود ہیں جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں اب جہنم سے نکالو جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے، ذرہ برابر ایمان بھی اگر موجود ہے وہ بھی جہنم سے نکلے گا، کیا جہنم میں نماز پڑھ کے جائے گا یا کوئی گناہ کر کے جائے گا، گنہگار ہوگا جہنم میں جائے گا نا، سود خور یا زانی جو ہے یا قتل کرنے والا جو قاتل ہے جس کا کفر کا لفظ یہاں پہ دیا گیا ہے، جب یہ جہنم میں جائیں گے بشرط ایک موحد ہوں تو پھر جب ان کی سزا مکمل ہو جائے گی, گناہ پاک گناہوں سے پاک ہو جائیں گے, تو واپس جنت جنم سے نکالیں گے, واپس جنت میں چلے جائیں گے. تو کس بنیاد پر جنت میں جائیں گے؟ تو ایمان باقی ہے نا, ایمان نہ ہوتا کفر باقی ہوتا جنت میں کبھی جا نہ سکتے. برہا تو اس میں خوارج کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے. امام صاحب فرماتے ہیں اور اس جیسی دیگر احادیث جو صحیح و محفوظ ہیں ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں اگرچہ ہم اس کی تفسیر نہ بھی جانتے ہوں, اس کے خلاف کلام یا جدال نہیں کرتے اور ان کی تفسیر نہیں کرتے, مگر اسی طرح جیسے یہ بیان ہوئی ہیں اور اسے اس کی سب سے برحق مفہوم کی طرح پھیرتے ہیں. یہ وہی جو بات میں نے کی, جو بھی وعید کے الفاظ ہیں وہ ویسے کے ویسے بیان کرنا یہ علماء کا طریقہ رہا ہے, سلف کا طریقہ رہا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ کی دو مخلوق ہیں, یہ عقیدے کا اور اصل یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں امام صاحب جو ہیں کہ جنت اور جہنم دونوں مخلوق ہیں اور پیدا کر دی گئی ہیں, یعنی موجود ہیں اس وقت بھی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, روایت آئی ہے, دخل تو جنت فرائی تو قصرہ, میں جنت میں داخل ہوا اور اس میں ایک میں نے محل دیکھا, متفق علیہ حدیث میں, میں نے جنت میں داخل ہوا اور ایک محل دیکھا اور فرمایا رأیت الکوثر, اور نہر کوثر دیکھی. ایک روایت میں اطلعت فی الجنہ فرأیت اکثر اہلیہ کذا و کذا, جنت میں جنت پر مطلع ہوا تو میں نے ان کی اکثریت کو ایسا ایسا پایا, واطلعت فی النار فرأیت کذا و کذا, جہنم میں جنم مطلع ہوا اور ایسا ایسا دیکھا. جو یہ گمان کرتا ہے کہ یہ دونوں جنت اور جہنم ابھی تخلیق نہیں کی گئی ہیں تو وہ قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والا ہے, میں اسے جنت اور جہنم پر ایمان رکھنے والا شمار نہیں کرتا. جو جہنم کا منکر ہے جنت کا منکر ہے تو میرے بھائی وہ قرآن مجید کو جھٹلانے والا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شہیدوں کی روحیں جنت میں سیر کرتی ہیں اور ان احادیث پر جو آئی ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے. امام صاحب فرماتے ہیں جو کوئی اہل قبلہ میں سے توحید پر وفات پائے اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے گی, اس سے استغفار چھپی ہوئی نہیں, اس کے گناہ کے سبب چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہم اس پر نماز جنازہ کو ترک نہیں کرتے اور اس کا آخری معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں. اہل قبلہ اگر موحد ہیں اور وہ مر چکے ہیں لیکن گنہگار ہیں, ہم جانتے ہیں اور ہم سب گنہگار ہیں میرے بھائیوں کسی نہ کسی ذریعے سے, تو ان کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں, نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں اور ان پر رحم کی دعا بھی کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص ہے بدع مکفر کا مرتکب ہے تو ایسے شخص پر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جاتی, استغفار بھی نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ میں کہ اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات درست نہیں تھی کہ وہ اپنے مشرکین رشتہ داروں کے لیے, اگر یہ قریب رشتہ دار کیوں نہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے. مغفرت کی دعا مشرکین کے لیے کفار کے لیے نہیں کی جاتی اگرچہ وہ قریب رشتہ دار کیوں نہ ہو. آخر میں امام صاحب نے جو زیادہ الفاظ ہیں جو امام الحمد نے بیان نہیں کیے اور امام علی بن رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں, فرماتے ہیں وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة رضي الله عنه ويدعو له ويترحم عليه فرج خيره, سبحان الله فرج خيره. اگر تم کسی شخص کو دیکھتے ہو جسے ابو هريرة عنہ کے لیے دعا کرتا ہے اور اس پر رحمت کی دعا کرتا ہے تو پھر اس سے خیر کی امید رکھو, واعلم انه بریء من البدع, یہ جان کو بدعت سے بری ہے. سبحان اللہ, پیمانہ کیا ہے؟ ایک صحابی کا نام لے کے, کیونکہ ایسے لوگ موجود تھے اس زمانے میں بھی آج بھی موجود ہیں جو بعض صحابہ پر کلام کرتے ہیں, میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے ایک گروہ کی. وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْتَمِدُ وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَيَذْكُرُ مَحَاسِنَهُ وَيَنْشُرُهَا فَاعْلَمْ أَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ خَيْرًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. اور اگر کوئی شخص دیکھو جو سنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی اچھائیں بیان کرتا ہے اور ان اچھائی کو عام کرتا ہے تو یہ جان لو کہ اس کے اس عمل کے پیچھے خیر ہے انشاءاللہ. یہ بات کیا ہو یہ جانتے ہیں؟ سلفیت, منہج سلفی کی بنیاد بیان کی جا رہی ہے. صحابہ کرام ہیں, ابو ہریرہ کا نام لیا, عبدالعزیز تابعی ہیں, معروف تابعی, ان کا نام لیا ہے. وإذا رأيت رجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني, أتباع التابعين كي بات هوري, يعتمد على أيوب السختياني وابن عون ويونس والتيم ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فرجوا خيره. اور اگر تم ایسے شخص کو دیکھو جو اہل بصرہ میں سے ہے اور وہ اعتماد کرتا ہے علم یعنی ایوب سختیانی پر, ابن عون و یونس والتیمی پر, اور ان سے محبت کرتا ہے اور ان کا ذکر کثرت سے کرتا ہے, اور ان کے اقتداء بھی کرتا ہے, فرج و خیر رہو, تو اس کے خیر کی امید رکھو. وإذا رأيت الرجل من أهل الكوفة, أهل الكوفة میں سے, يعتمد على طلحة بن مصرف وابن أبجر وابن حيان ومالك بن مغول وسفيان بن سعيد الثوري وزائدة فرجه, ان کے نام لیے اگر أهل الكوفة میں سے ہے اور وہ اپنے علم کا اعتماد جو ہے علم لیتا ہے کسی طلحة بن مصرف سے وابن أبجر سے وابن حيان ومالك وابن ومالك بن مغول سے وسفيان بن سعيد الثوري رحمه الله اجمعين وزائد رحمه الله فرجه, تو اس کے لیے امید رکھو خیر کی. ومن بعدهم, جو ان کے بعد میں آئے, عبد الله بن ادریس ومحمد بن عبی وابن ابي عتبه والمحاربي فرجه, پھر ان کے نام لیے تب بھی خیر کی امید رکھو. واذا رايت الرجل, ابي عجيب بات ہے, اور اگر تم ایسے شخص کو دیکھو, يحب ابا حنيفه ورأيه والنظر فيه فلا تطمئن إليه, اور اگر تم ایسے شخص کو دیکھو جو ابو حنیفہ سے محبت کرتا ہے اور اس کی رائے سے بھی محبت کرتا ہے اور اس کی رائے میں غور و فکر کرتا ہے, دیکھتا رہتا ہے, تو اس پر اطمینان کبھی نہ کرنا. وإلا من يذهب مذهبه ممن يغلو في أمره, اور جو اس کے مذہب غلو کے ساتھ اس کے اتباع کرتے ہیں, وہ اتخذہ امام, اور اس کو اپنا امام بناتا ہے, تو اس پر اطمینان کبھی نہ کرنا. اس سے امام صاحب کا عقیدہ کا خاتمہ ہوا. امام صاحب نے آخر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعرق سے بات کی, امام کا لفظ نہیں لیا, غور کریں, اور یہ فرمایا کہ اطمینان بخش بات نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے سلف جو ہیں وہ بعض سلف جو ہیں ان پر انہوں نے کلام کیا. کیا وجہ ہے, یہ کلام کیوں ہوا, کس لیے ہوا, اور میں اس میں سے صرف تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا میں, کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے امام علی بن مدینہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کی تعریف بھی کی ہے, لیکن یہ تعریف جو ہے اگرچہ ثابت ہے, لیکن ان کی یہ قول جو یہاں پہ عقیدے میں بیان کر رہے ہیں, یہ قول مقدم ہے ان کا, اور یہ قول ان سے صحیح ثابت ہے, اگرچہ سند وہ بھی صحیح ثابت ہے, لیکن ایک جگہ پر فرماتے ہیں ثقہ ہے امام ابو حنیفہ, کیونکہ تعریف کرتے ہیں, اور یہاں پر فرماتے ہیں کہ لا تطمئن الیہ. اس کے جواب میں مکہ کے معروف اور مشہور عالم, شاید زیادہ معروف مشہور نہ ہو, سبحان اللہ, الامام المعلمی الیمانی, اس سے پہلے میں اس کی ذکر کروں, سبحان اللہ, یہ وہ شخص ہے جو مکہ کی لائبریری میں کام کرتا تھا, امین المکتبہ تھا, کام کرتے 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 عالم بن گیا. مکہ کی لائبریری میں کام کرتا تھا اور وہ معروف و مشہور عالم بن گیا. انہوں نے جو معروف کتاب ان کی ہے التنکیل, التنکیل کی بڑی پیاری کتاب ہے, التنکیل بما فی مقالات الکوثر من الاباطیل, زہد الکوثری نے امام ابو حنیفہ پر جو یعنی علماء نے جرح کی ہے ان کا رد کیا کوثری نے, اور ناانصافی سے بات کی ہے. تو امام معلمی نے رحمہ اللہ انہوں نے ایک کتاب لکھی التنكيل بما في مقالة الكوثر من الأباطيل، وثابت کیا کہ کتنی باطل باتیں اس نے کی ہیں صرف اندھی تقلید اور شخصی پرستی کی وجہ سے. امام علمی فرماتے ہیں کہ توفیق علی مدنی کی کیسی توفیق بھی ہے پھر ان کے خلاف بات بھی ہے. فرماتے ہیں کہ امام علی بن مدینی ان لوگوں میں سے تھے جو فتنے میں شامل تھے جن پر طرح طرح کے عذاب لائے گئے، فتنة خلق القرآن. وہ جو معتزلی تھے وہ فروع میں حنفی تھے، اور وہ یہ کہتے تھے امام ابو حنیفہ کی فقہ کو مانو، ایک تو خلق القرآن کا فتنہ لے کے آئے، دوسرا یہ بھی لے کے آئے. تو یہی وجہ تھی کہ بعض علماء نے یعنی ان کے اس کردار سے کہ یہ متعصبین ہیں جو حنفی ہیں، اس لیے امام حنیفہ کی جو غلطیاں تھیں ان کو سامنے رکھا تاکہ لوگ اس منہج کو اس راستے کو چھوڑ دیں، یہ کہاں پہ لے جا رہے ہیں اس طریقے سے. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی یہ وجہ ہے. اور پھر جنہوں نے کلام کیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اور وجہ یہ ہے کہ اہل سنت جماعت دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی عالم سے غلطی ہوتی ہے تو اس پر پردہ ڈالتے ہیں جب وہ عالم ہو خاص طور پہ، لیکن جب غلطیاں بڑھ جاتی ہیں تو پھر ان کا ایک طریقہ یہ بھی رہا ہے کہ بڑھتی غلطیوں کو نظر یعنی دیکھتے ہوئے وہ اسے آگاہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اگرچہ اس کی امامت باقی رہتی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ بدعتی ہے، یاد رکھیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر مختلف تہمتیں لگائی گئیں، جو ان سے ثابت ہیں ایک ہے بس، مرجئۃ الفقہا، خلق القرآن کی تہمت ہے ان سے بری ہو چکے ہیں، خروج کی تہمت ہے بری ہو چکے ہیں، تجہم کی تہمت ہے بری ہو چکے ہیں، ان سب سے بری ہو چکے ہیں. جو باقی رہی جو ثابت ہے ان سے وہ ایک ہے، اور وہ ہے مرجئۃ الفقہا. مرجئۃ الفقہا مرجی وہ ہیں جو کہتے ہیں عمل کا کوئی تعلق نہیں ایمان سے، ایمان اور عمل الگ الگ چیزیں ہیں، یہ مرجی ہیں محض جو ہیں. مرجئۃ الفقہا نے یہ کہا کہ عمل کا تعلق ایمان سے تو ہے لیکن شرط نہیں ہے. یہ عجیب سی بیچ کا قول ہے، اگرچہ یہ قول بھی درست نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے بھی اصول میں بیان کیا تھا، اگر کوئی شخص عقیدہ کے اصول میں سے کسی اصل کے اختلاف کرتا ہے تو وہ بدعتی ہوتا ہے، اگر اس کے کسی فرع میں اختلاف کرتا ہے وہ بدعتی نہیں ہوتا. وہ یہاں پر عقیدہ کے اصول میں سے ایک فرع پہ اختلاف ہوا ہے. امام المعلمی جو ہے الیمانی کتاب التنکیل میں لکھتے ہیں کہ مذہب سلف کا ایک یہ مذہب بھی رہا ہے کہ کسی کی اگر غلطیاں زیادہ ہوں تو اس کو ساقط کر دیتے تھے اور لوگوں کو اسے دور رہنے کی یعنی لوگوں کو آگاہ کرتے کہ اسے دور رہیں، لیکن اس کی فضیلت باقی رہتی تھی، اس کا احترام باقی رہتا تھا. یعنی کہ وہ دائرہ سنت سے خارج ہو چکا ہے. ایک یہ بھی طریقہ ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں طالب علم یا سنی بدعی ہے، بدعتی ہے، بیچ میں کوئی راستے نہیں ہے. نہیں، سلف سے یہ بھی ثابت ہے اس طریقے سے. اب بات آتی ہے جنہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی جنہوں نے یعنی تعریف کی ہے، ان میں سے امام ذہبی ہیں، ابن تیمیہ ہیں، ابن القیم ہیں، ابن کثیر ہیں، امام مزی ہیں، ابن عبد الہادی ہیں، ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ، شیخ بن باز ہیں، ابن عثیمین ہیں، علامہ البانی، ان ساروں نے آج کے دور تک انہوں نے سب نے تعریف کی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یعنی سلف نے ایک تو میں نے وجہ بتائی، تو یہ وجہ تھی کہ فطر خلق قرآن کی وجہ سے جو فطرے میں ڈالتے تھے معتزلی تھے، پھر امام ابو حنیفہ کی فقہ کی بات بھی کرتے تھے، یہاں پہ ایک وجہ تھی. دوسری وجہ جو ہے امام صاحب کے بعض اصول جو تھے بڑے عجیب و غریب تھے، ان میں سے ایک مثال میں دیتا ہوں. امام ابن عبد البر تمہید میں جلد نمبر 14 صفحہ 13 میں فرماتے ہیں کہ حدیث میں آیا المتبائعان بالخیار، یاد ہے کتاب البیوع میں بک سیلز میں ہم نے پڑھا تھا شروع میں ہی کہ خرید اور فروخت میں جو خرید اور بیچنے والا جو ہے دونوں کو اختیار ہے جب تک کہ وہ جدا نہیں ہو جاتے. اچھا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس حدیث کا رد کیا، کئی حدیث رد کے کہتے ہیں میں اس حدیث کو نہیں مانتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اصل کے مخالف تھے. ان کا اصل کیا تھا؟ ان کے اصول میں سے اصل یہ ہے کہ جس بات کو عقل نہ مانے جو عقل ناممکن ہے اس کو نہیں مانتے ہم. اچھا عقل کیسے نہیں مانتے اس کو؟ کہتے ہیں ارائیت ان کان فی سفینت او فی سجن, اگر یہ دونوں خرید اور بیچنے والا جو ہے یہ کسی آگ بوٹ میں سفر کر رہے ہوں, یہ جدا کیسے ہوں گے؟ جب جدا نہیں ہو سکتے تو پھر خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. یہ عقل تو بالکل, یعنی کوئی شخص آگ بوٹ میں یا دو شخص کے قید میں ہے, کمرے میں بند ہے, کسی کو چیز خریدنی ہے, اب جدا تو ہو نہیں سکتے. جب جدا نہیں ہو سکتے اس کے مطابق وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتے اور یہ ناممکن ہے. اور شریعت جو ہے وہ ممکنات لے کے ناممکن نہیں لے کے شریعت. اصل میں انہوں نے کیا سوچا, وہ شریعت کو بچانا چاہتے ہیں, لیکن جب ایک راستہ ایسا اختیار کیا اور تھوڑا سا یعنی حد سے گزرے تو حدیث کو رد کیا محض ایسی چیز سے جسے وہ سمجھتے تھے. اگرچہ سوچا جائے تو ممکن ہے آگ بوٹ میں جو ہے افتراق کیسے ہوتا ہے, ضروری ہے کہ آپ دروازے سے باہر نکل جائیں. ہر چیز کا افتراق جو ہے, جدائی جو ہے اس یعنی اس چیز کی اس ماحول کے مطابق ہو جس میں وہ رہتا ہے. قیدی ہیں دونوں, خرید فروخت ہو گئی ہے, بات طے ہو گئی ہے, وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے, اٹھ کے چلے گئے وہ اپنے کو, ہم اپنے کونے میں بات ختم ہو گئی ہے. اس کے ضروری ہے کہ وہ کہیں نہیں مجھے دس منٹ کے لیے باہر نکالو, میں نے خرید فروخت کی ہے, مجھے واپس کر دینا پھر. یا آگ بوٹ میں ضروری ہے کہ وہ ٹبکی لگائے سمندر میں پھر واپس آئے اور کہے اب جو ہے نا ہم جدا ہو چکے ہیں؟ نہیں, آگ بوٹ میں خرید فروخت ممکن ہے, یہ ممکن. لیکن ان سے ایک دیکھیں, جب فقہا جب کوئی فتویٰ دیتے ہیں اور وہ حدیث کے خلاف ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے. ایک بات یہ ہے, یہی وجہ جب ایسی چیزیں امام حنیفہ سے دیکھی بعض سلف نے, اس لیے لوگوں کو یہ کہا کہ لا تطمئن الیہ, جب ایسا راستہ ہے جس میں ایسی چیزیں ہیں تو پھر اطمینان نہ لینا. اچھا امام احمد حنبل نے بات کیوں نہیں کی؟ زمانہ دیکھیں نا, جیسے زمانہ دور ہوتا گیا نا آہستہ آہستہ تعصب بڑھتا گیا, تعصب مذہبی جو ہے تعصب بڑھتا گیا آہستہ آہستہ, اور قوانین اور اصول وہ اپنے اپنے بناتے گئے, یہاں تک یعنی پہنچے تقریباً سن 320 ہجری میں امام کرخی, عجیب یعنی علماء میں سے, وہ اپنے اصول کرخی لکھتا ہے اور اس میں عجیب و غریب باتیں لکھتے ہیں. واللہ اگر امام علی مدینی سن لیتا شاید اس کو پتہ نہیں کیا کرتا اس کے ساتھ. ان میں سے وہ لکھتا ہے اگر کوئی آیت ہمارے اصحاب کے قول سے ٹکرائے تو آیت ہی منسوخ ہے. دیکھیں اصول کیسے ہیں, اگر حدیث ہمارے اصحاب کے قول سے ٹکرائے تو حدیث یا تو منسوخ ہے یا وہ مرجوح ہے. یعنی اس طریقے سے بات ہے, یہ بات کون یعنی عام عوام اور چھوٹا طالب برداشت نہیں کر سکتے, تو علماء کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنے مذہب کو بچانے کے لیے ایسے اصول بنا دیے. اصل اصول فقہ میں ایسی چیز ہم نے پڑھی؟ اصول فقہ نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہم نے یہ چیزیں پڑھی کبھی؟ ہم یہ اصول فقہ کہاں سے آئی؟ یہ انہوں نے اپنے مذہب کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی طرح سے بعض اصول ایسے گھڑ لیے تاکہ ہمارا مذہب جو تعصب جو ہے اندھی تقلید باقی رہے. تو یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے یعنی بعض اماموں پر اس طریقے سے جرح کی ہے. اور جملتاً کہ امام ابن حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ امام ہیں, اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے رفع الملام ایک ان کی چھوٹی سی تصنیف ہے جو مجموع فتاوی میں سے ہے, اب وہ چھوٹی سی ان کو الگ سے مستقل رسالے میں وہ چھپ چکی ہے, مطبوع ہے. اس میں انہوں نے ثابت صرف امام حنیفہ کے نہیں بلکہ دیگر جتنے بھی ام اعلام ہیں جو امام ہے امت میں, جن سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں یا غلط فتوے صادر ہوئے ہیں, ان سے جو غلطیاں ان کی نشاندہی کی ہے اور وجوہات بیان کیے, 10 سے زیادہ اسباب بیان کیے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان تہمتوں سے بری ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.